الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
السلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں اس وقت سفر مدینہ کے حوالے سے ہمارا موضوع جاری ہے، اور امیر اہل سنت کا سب سے پہلا حج جو 1980 عیسوی میں ہوا، اس سفر مدینہ کے اندر پہلے حاضری مدینہ ہو چکی اور حج بھی ادا ہو چکا، اور ایک بار پھر عزم مدینہ ہے. اور آج ہمارے سلسلے میں کچھ عاشقان رسول ایسے بھی شامل ہوں گے کہ جو اس سال عزم مدینہ رکھتے ہیں. تو آئیے مدینہ شریف کی باتیں عاشق مدینہ سے سنتے ہیں، ان کے پہلے سفر مدینہ میں دوسرا عزم مدینہ. اور پچھلے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے یہ بھی سن لیا تھا کہ بس تھی، اور اس بس کے اندر نماز فجر کا وقت آیا، امیر اہل سنت نے فجر کی نماز ادا کی، اور زمزم شریف سے وضو کے حوالے سے ہم نے مدنی پھول بھی حاصل کر لیے تھے. اب دوبارہ یہ گاڑی مدینہ شریف کی طرف حاضر ہو رہی ہے. اب ہمارا مدینہ کی حاضری کی طرف اپنا سفر بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھہریے، ہمیں اکیلے مدینہ نہیں جانا، ہمیں باپا کے ساتھ مدینہ جانا ہے. آئیے امیر اہل سنت کے اس سفر مدینہ میں تصوری تصور میں مدینے چلتے ہیں. باپا ہمیں بھی مدینے لے چلے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله. صحراء عرب میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم اپنے ٹرک میں سوار ہوئے، اور ایک بار پھر ٹرک سوئے مدینہ روانہ ہو گیا.
باپا مدینہ شریف کی دوسری مرتبہ کی اس حاضری کے اندر یقیناً دوبارہ سید قطب مدینہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی ہوگی آپ کی، اور معمولات آپ کے پہلے جیسے تھے اسی کے مثل معمولات رہے ہوں گے. تو آپ کا کتنے، مطلب اب جو دوسرا مرتبہ، آپ کی جو دوسری مرتبہ کی حاضری تھی، اس کا دورانی اندازن کتنے ایام یا کتنا وقت آپ کا مدینہ شریف میں دوسری مرتبہ رہا؟
سفر مدینہ کے دوران میں اپنے مختلف دوستوں کے یہاں تھوڑا تھوڑا مقیم رہا.
کیونکہ آپ کے سفر کے اسباب کچھ اس طرح بنے کہ آپ کے دوستوں نے ٹکٹ بھیج دیا، پھر آپ کا رہنا بھی دوستوں ہی کے درمیان ہوا، انہی کے گھروں پر ہوا. تو اب مطلب اب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو ایک مہمان بن کر رہے ہیں، ہماری مطلب خاطر مدارت ہو رہی ہو، ناشتہ بھی آئے تو پھر زہرانہ آئے، پھر عشائیہ کی بھی ترکیب ہونی چاہیے، برتن بھی ہمارے سامنے سے اٹھائے جائیں، تو کیا آپ کے اس طرح کا کوئی انداز رہا یا کبھی ایسی بھی کوئی صورت آئی کہ آپ نے بھی ہاتھ بٹایا ہو، کچھ کام بھی کیا ہو اور اپنے جو دوست تھے ان کے کچھ گھر کے کاموں کے اندر آپ شریک ہوئے ہوں؟
ایسا تھا کہ جن اسلامی بھائیوں کے میں رہا، ظاہر ہے کہ وہ سب چھڑے تھے، عوامی لفظ ہے، جن کے ساتھ بال بچے نہ ہوں، کنوارا ہو یا بال بچے والا ہو، مگر وہ اکیلا رہتا تب ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے میری بہت بیچاروں نے خدمت کی، بہت میرے کو کھلایا پلایا خرچہ کیا، لیکن ان کی اپنی نوکریاں ہوتی تھی، یہ تشریف لے جاتے تھے، تو بعض اوقات یہ کہ برتن دھونے کی سعادت بھی ملی، کئی بار پانی کی قلت کی صورت میں جالون لے جاتا پانی کا اور وہ بھر کے پانی لے آتا اور اس طرح ترکیب بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھانا نکال لینا کھا لینا، یہ بھی ہوتا رہتا تھا۔
یعنی مدینے میں آپ مدینے کے برتن بھی دھو رہے ہیں اور دیگر کام بھی فرما رہے ہیں؟
عرض یہ ہے کہ دوسرے سفر مدینہ کی بات ہو رہی ہے، نارملی دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک سفر کے اندر ہی ایک بار حاضری ہو تو اس حاضری کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پہلی حاضری جو ہوتی ہے، اور بندہ پھر عمرہ کرنے جب مکہ شریف آ جائے اور اب دوبارہ مدینہ شریف جا رہا ہے، تو اب مدینہ پاک جاتے وقت وہ بعض اوقات کیفیات نہیں بن پاتی، کیونکہ وہ پہلی حاضری کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اب یہ دوبارہ واپس جا رہا ہے، حالانکہ وہی مدینہ ہے، وہی راہ مدینہ ہے، تھوڑی دیر بعد مدینہ کا مطلب باؤنڈری بھی آ جائے گی، تو اب اس میں کیا کرنا چاہیے، اس وقت کیفیت کیسے بنے؟
ظاہر ہے کہ جو پہلی بار سفر مدینہ کرتا ہے اس کے جذبات میں، اور جو بار بار حاضری سے مشرف ہوتا ہے اس کے انداز میں فرق آ جاتا ہے، یہ ایک فطری امر ہے اور یہ سب کے ساتھ عموماً ہوتا ہے، پہلی حاضری کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، دوسری کی اپنی کیفیت۔
یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات صرف مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کی اس میں تخصیص کیا، یعنی اگر ہم کبھی کسی بزرگ یا پیر صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو جاتے پہلے تھوڑا سا آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں تو دو زانوں بیٹھتے ہیں، زبان بند ہو جاتی ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، پھر پانچ دس پندرہ منٹ کے بعد آنسو رکتے ہیں، پھر تھوڑا یوں ہوتے ہیں، پھر یوں ہونے کے بعد پھر تھوڑا یوں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا یوں ہوتے ہیں، پھر وضو دعا فرماتے ہیں، جیسا ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے، اس کا یہ واقعی ہے، یہ نیچر اس کو بولیں گے کیا بولیں گے، تو ہو جاتا ہے ایسا۔ مزار شریف پر بھی کہیں جائیں تو شروع میں یوں کیسے مطلب کہ دھیمے دھیمے قدم جاتے ہیں، پھر آہستہ 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 آہستہ
دل کھل جاتا ہے،
یہ دل کھل جاتا ہے، تو اس کو کیا شوق انسیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو یوں کہیں گے
بہت دل کھلتا ہے یا پھر وہ ادب کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے؟
نہیں، مجھے جیسے پتہ چلا تھا کہ شوق لاتا ہے نا، تو شوق پھر انسیت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یوں کیفیت تبدیل ہوتی ہے، آپ کیا فرمائیں؟
ہائے، بہرحال ایک نفسیاتی معاملہ ہے،
انکار تو کوئی بھی نہیں کرے گا،
مگر ایسی حکایات ملتی ہیں جیسے کہ غالباً سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ السامی سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عرصے تک رہے، اور کافی عرصے کے بعد کسی موقع پر انہوں نے فرمایا کہ وہ ذرا کھلا کتاب لے آئیے، تو انہوں نے عرض کیا حضور وہ کتاب کہاں ہے؟ بولا وہ تاک میں، بولا حضور وہ تاک کہاں ہے؟ تم اتنا عرصہ میرے پاس ہو، نہ تمہیں کتاب کا پتا ہے نہ تاک کا پتا ہے، بولا میں جب بھی حضور حاضر ہوتا ہوں نگاہ نیچی ہوتی ہے میری، دیکھی نہیں وہ تاک کہاں ہے، تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ
چل دو کل واقعہ،
ہاں وہ
جرنلی طور پر وہی کیفیت ہے جو آپ نے پہلے بیان کی، یہ نیچر ہے،
مثال بننا ہی اس چیز کی شاید دلیل ہے کہ یہ ایسی باتیں بہت کم پائی جاتی ہیں، یہ بطور مثال بیان ہوتی ہے کہ اس طرح کے بھی ہمارے بزرگ گزرے،
مگر آداب تو ہے، جیسے آداب میں یہ کہ اپنے پیر کے سامنے بات ہی نہ کرے، بولے ہی نہیں، چپ چاپ بیٹھا رہے، اچھا کچھ پڑھے بھی نہیں،
یہ عرضی بھی پیش نہ کرے، دوسروں نے جو بیان کیے ہیں تو پھر وہ عرضی بھی پیش نہ کرے،
خالی دیکھے بولے، اب یہاں تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب کو لٹو بنا یعنی کیا بولتے ہیں پیر صاحب کو پاگل بنا دیتے ہیں
نہیں یہاں دیکھے کیسے یہاں دیکھے تو کیسے دیکھے گا تو آنکھیں بھی نیچے رکھنے کا حکم ہے نا
اللہ
تو نافرمانی بھی تو ہوتی رہا ہے نا ہمارا کون نیچے رکھتا ہے
یہ ہے بابا البتہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی نیچر سا ہے نا وہ جو آپ نے بہت پیارا جملہ کہا دل کھل جاتا ہے بہت سارے معاملات میں تو شاید یہ ایک وجہ ہے کہ مدینہ منورہ مطلب حج کے بعد یہ اعلان کیا گیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اعلان کیا کہ اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جاؤ
اللہ
اے یمن والو یمن چلے جاؤ اے شام والو چلو شام چلے جاؤ اس طرح آپ بھیج دیتے تھے اسی لیے کہ کہیں سحری نہ ہو جائے اور یہاں کے مقام کی عظمت دینوں سے کم نہ ہو جائے اور پھر یہ کہ وہ بے باک نہ ہو جائے بعض تو ہوتا ہے نا پھر دل کھل جاتا ہے وہی بات
دل کھل جاتا
پھر وہ آداب نہیں رہتے چند روز کی حاضری ہو تو آداب رہتے ہیں غزال یہ دورہ حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ مدینہ شریف میں بس وہ دو تین دن آپ قیام فرماتے زیادہ نہیں رہتے تھے کہ میں یہاں کا ادب نہیں کرتا یہ عاجزی تھی آپ کی
بابا بزرگوں کی صحبت کے بارے میں یہ گمان ہو علماء کی صحبت ہو یا مشائخ کی صحبت ہو کہ میں ادب نہیں کر پاؤں گا تو صحبت اختیار کرنی چاہیے یا اس وجہ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے
بعد ہاتھ نہیں ملاتے بولا ہمارا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ حضرت سے ہاتھ ملا سکے کیا صحیح بہت اچھی توجہ دلائی انہوں نے
اب صرف اسی حد تک ادب کرنا کہ ہاتھ نہ ملائے باقی سب کچھ کرے پھر یوں کر کے ہونٹ یوں کر کے چوم لے موقع پا کر تب یہ تو طے ہوا نا کہ ہاتھ قابل نہیں ہے ہونٹ قابل ہے جو پیر کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں آنکھیں قابل ہیں جو پیر کو دیکھ سکتی ہیں خالی ہاتھ ہی قابل نہیں ہے کیا صحابہ اکرام علیہ رضوان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں فرماتے
تھے
مصافحہ
یہ سعادت پاتے تھے
سعادت حاصل کرتے تھے مصافحہ کی اور لپٹنے تک کے واقعات ہیں عدم بوسی بھی ثابت ہے وہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اب یہ کہ صرف ہاتھ ملانا کہ میرے ہاتھ قابل نہیں ہے تو ہاتھ کے علاوہ پورا بدن قابل ہے تو قریب آ گیا اب جیسے بعض ہوتے ہیں کہ میں تحفہ دیتا ہوں تو تحفہ نہیں لیتے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو یوں کر لیتے ہاتھ نہیں ملاتے صحیح بات ہے کہ مجھے اس میں بڑا دل کو جھٹکا لگتا ہے مزہ نہیں آتا یعنی ایک طرح سے ایزا پہنچتی ہے ان مانو کہ دوسرے دیکھنے والوں کے سامنے تھوڑے جھیپ بھی آتی
یعنی اگر جس کا ذہن بنا ہوا ہو کہ مجھے تحفہ نہیں تحفے والا چاہیے تو وہ کیا کرے یہ جو ایک مینٹلٹی ہے میں اس کے حساب سے
صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت میں تلاش کرے کہ وہ حضرات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات پر کس طرح نثار ہوتے تھے نہ بال مبارک کو چھوڑتے تھے نہ وضو شریف کا جو پانی کے قطرے مبارک کو زمین پر نہیں آنے دیتے ریٹ مبارک یہ لعاب مبارک کو زمین پر نہیں آنے دیتے
نہیں نہیں سمجھ
پھر وہ پانی وضو کا اگر نہیں ملتا تھا تو دوسرے سے تری لے کر اپنے اور مل لیتے تھے تو یقیناً وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے تو یہ سرکار سے تو افضل نہیں ہے نہ ہو سکتے وہاں صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی آقا کی غلامی پر ہی ناز کرتے تھے یہاں تھوڑے یوں اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے ہاتھ نہیں ملایا کوئی چیز دی تو نہیں لیا دیوانگی میں لیکن اب دوسرے دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ اس کی حکمت کیا ہے جو دیوانہ نہیں لے رہا تو اب دینے والے کو تھوڑا یعنی کہ جھٹکا تو آتا نا جھیپ تو آتی ہے نا
بات مدینہ شریف کے سفر کی ہے اور سفر مدینہ میں آپ کا ایک انداز دیکھا باپا کہ آپ بس میں ایک بار حرم پاک میں کبھی آپ دائیں طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے پھر اس طرف بائیں طرف پھر آگے کی طرف پھر پیچھے کی طرف پھر کبھی اوپر پھر نیچے یہ کیا انداز ہے یہ بعض اوقات ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مہذب شخصیت ہے جس کے لاکھوں ماننے والے ہیں تو مطلب ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں پاپا یہ کیا انداز ہے یہ کیا کیا بابا؟
کیا تھا آگے کون تھا، پیچھے کون تھا، دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، اوپر کون تھا، نیچے کون تھا،
سب چن لیا.
سب جگہ پتہ ہی پتہ تھی.
نیچے کون تھا جو چوما جا سکے؟
یہ کیا ہے؟ یوں
یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں حاضرین میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو سمجھنا پڑتی ہوگی یہ کیا ہے. ناظرین کا پتہ نہیں ہے میرے کو کہ کس کو سمجھ پڑتی ہے کس کو نہیں پڑتی.
تو بغیر پوچھے نا حاضرین کو آزمائش میں ڈالیں، نہ ناظرین کو آزمائش میں ڈالیں، بتا دیں ہے کیا ہے کیا.
ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کے ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، شمس کی ضیا سے میرا سلام کہنا.
تو اب یہ کہ لہروں کو کس طرح چومے، پھولوں کو کس طرح چومے، کانٹوں کو کس طرح چومے، ہواؤں کو کس طرح چومے، فضاؤں کو کس طرح چومے، تو بس وہ یوں سب کو چوم لیا،
پورا مدینہ چوم لیا
ہول سیل میں، سب آ گیا.
کہاں سے سکھایا آپ نے؟ ابھی ہم جا کے چومیں گے تو ہم نے بھائی دیکھا کسی کو نا،
یہ کتاب الفت میں پڑھا تھا.
مطلب یہ مطبوع کہاں کا ہے؟
مطبوع مطبوع مطبع عشق.
مطبع عشق.
کاتب کون ہے؟ مصنف کون ہے؟
مصنف کون؟
مصنف محبت.
اس کو پڑھنے کے لیے کس کی کون سی آنکھیں چاہیے؟
عشق میں ڈوبی ہوئی.
یہ پورا خلاصہ کیا بنا باپا؟ یہ
محبت نے لکھا،
عشق خود رہنمائی کرتا ہے.
کیا بات ہے.
اسی طرح کے اشعار باپا اپنے کاروں کو چوم لینا اور بس کو بھی چوم لینا، تو یہ کیسے کاروں کو اور بسوں کو کیوں چومیں گے اور کیسے چومیں گے؟
لے چل مدینہ.
کیا بات ہے.
تو بتا دوں گا کیسے چومیں گے.
کیا کانسیپٹ ہے بس اور کار کو چومنے کا مدینے کی ہے یا اس لیے؟
کہہ تو دیا باپا نے،
اندر اسٹوڈے کے مدینے میں جو بھی چیز ہے وہ چومنے والی ہے. سب کو مدینے کی ہوائیں مس ہو کر گزر رہی ہیں، اور گاڑیاں تو گاڑیوں کے تو پہیے بھی چومنے والے. پہیے تو زمین مدینہ کو ہر وقت مطلب یعنی کہ چومتے رہتے ہیں.
باپا آلودہ نہیں ہے ٹائر؟ آلودگی میں نہیں ہے یہ چیز؟ آلودگی میں نہیں ہے
اصل جو یعنی کہ ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک اس کی دلیل نہ ہو.
صحیح.
پتہ اور رضویہ شریف میں یہاں تک ایک جزئیہ موجود ہے جہاں وہ شکر ناپاک شکر پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے، اس میں ایک جزیہ دیا ہے کہ شبہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. الیقین لا یزول بالشک، کے یقین جو وہ شک سے زائل نہیں ہوتا. تو اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بیل کنویں میں گر گیا کنواں ناپاک نہیں ہوا. جب تک اس بیل کے بدن پر ناپاکی متحقق نہ ہو جائے، ثابت نہ ہو جائے کہ ناپاکی تھی گرنے سے پہلے. حالانکہ بیل کے پاؤں میں کھروں میں عموماً گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے تو بچنا ہی نہیں آتا اس کو. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ کنویں میں گرنے سے قبل کسی نہر سے گزرا ہو اور اسے دھل کر وہ کنویں میں آ گرا. اس لیے وہ جب تک یقینی
یعنی کہ 100% یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کسی چیز کو ناپاک نہیں کہیں. تو یہ پہیے جو ہیں ان کو ناپاک کیسے کہیں؟ اب ان کو ناپاک کہیں گے تو کیا مدینے کی زمین کو کیا بولو گے؟ معاذ اللہ, جو جگہ پاک سامنے سوکھی ہوئی پاک ہے, پاک
مدینے کی مٹی میں شفا
بے شک.
اس مٹی سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے, کیا ایسا کیا جائے کہ وہ شفا ہمیں حاصل ہو جائے, اس سے برکتیں نہیں جا سکے, اپنا کوئی انداز بتائیں باپا.
باپا نے مدینے کی مٹی سے کیا کیا؟
ہاں,
مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر, مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی شفا ہے. تو حدیثوں میں یہ مدینے کی مٹی سے شفا ہونے کی روایات بھی ہیں, بزرگوں کی حکایات بھی ہیں. جذب القلوب میں خاص خاک کے مدینہ کے تعلق سے مواد موجود ہے.
بابا مدینہ شریف کی حاضری کا انداز تو آپ اپنا پچھلا بیان کر ہی چکے, اب وہاں آپ کا پچھلے بیان کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلا سید قطب مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری بھی ہوئی, آپ نے انہیں کیسا پایا اور ان کے پاس آپ دن میں دو مرتبہ حاضر ہوا کرتے تھے, پھر آپ کی وہاں پر جو کیفیت پیدل چلنے کے حوالے سے, پانی کے احتیاطیں, یعنی مدینہ شریف میں 1980 کے حوالے سے جو آپ کی احتیاطیں اور جو انداز تھا اس کا بیان آپ فرما چکے. اب لازمی بات ہے مدینہ شریف جتنا مقدر میں بندے نے رہنا تھا وہ رہا, اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ مدینہ چھوڑ دیتا ہے. اب جب دوسری مرتبہ کی آپ کی حاضری ہوئی, اب اس حاضری کے بعد جو رخصت تھی, پہلی حاضری کی مطلب بعد جو آپ کی رخصت تھی, اس وقت ایک دل میں تمنا ضرور ہوگی آپ کے کہ حج کیا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, پھر دوبارہ عزم مدینہ ہوگا. مگر اب آپ کی واپسی ہے اور جو آپ کے حالات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا وہ ایسے حالات تھے کہ اس میں شاید آپ کے گمان میں ہو کہ اب شاید میرا مدینہ آنے کا کبھی اسباب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, آپ کے تو دوستوں نے اسباب کیے تھے, اب واپسی آپ کی کس انداز سے ہوئی؟
جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے آخری ایام آئے کہ اب میرا فلا تاریخ کو یہاں سے سفر ہے, تو میں نے کلام لکھا الوداع تاجدار مدینہ, اور جب آخری حاضری کے لیے میں گیا تو ظاہر ہے کہ ایک بے قراری کی کیفیت تھی, اور میں مختلف چیزوں کو چومتا ہوا جا رہا تھا. اب جیسے کہ پودے وغیرہ خوبصورتی کے لگائے ہوئے تھے تو ان کو چومتا, پتوں کو چومتا, پھولوں کو چومتا, اس طرح چومنے میں اور بس وہ جھپٹ کے بھی چومتا تھا میں چومتا. تو ایک خار مدینہ نے میرے آنکھ کے پپوٹے کو چٹکی بھر لی جس سے معمولی سا خون ابھر آیا اور بہا نہیں. اس طرح کرتے ہوئے میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہو گیا, سلام عرض کیا, الوداع پیش کی, الوداعی کلام وہاں پیش کیا اپنے, ظاہر ہے کہ وہاں زور سے نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ پڑھنا چاہیے, آواز بلند بھی نہیں کر سکتے وہاں.
الوداع کے حوالے سے
یہ الوداع تاجدار مدینہ وہ وہیں لکھا تھا میں نے مدینہ میں, 80 ہی کی بات ہو رہی ہے, یہ میرا پہلا الوداعی کلام تھا. خیر میں حاضری دے کر وہ اب باہر آیا وہ حج کا سیزن تھا, کافی لوگ ہوتے تھے, تو میری کیفیت دیکھ کر تو میں کافی رو رہا تھا. تو ایک کوئی پاکستانی تھا, اس نے کیا ہوا آپ کو, کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ میں اب مدینہ شریف سے رخصت ہو کر وطن جا رہا ہوں. تو اس نے بولا جاؤ نا, اس میں کیا ہوا ہے؟ خیر اس کو سمجھ نہیں آئی بیچارے کو, اور میں تو بحث کرنے کا تو کوئی تھا ہی نہیں موقع جو میں اس کو سمجھا تھا. میں مطلب اس سے چھوٹ کر میں پیر صاحب کے آستانے کی طرف بس وہ روتا ہوا جا رہا تھا. اب کہیں ٹکرا نہ جاؤں یہ بھی اندیشے تھے, تو بچتا بچا تھا میں حاضر ہوا, اور پیر صاحب کے زانوے مبارک پر میں نے سر رکھ دیا. تو سیدی قطب مدینہ فرمانے لگے کیا بات ہے؟ میں نے روتے ہوئے عرض کیا کہ میں وطن جا رہا ہوں, میری فلائٹ ہے. فرمایا کہ الیاس تم جا نہیں رہے, آ رہے ہو. اس وقت پلے نہیں پڑا, جا ہی رہا ہوں, آ رہے ہو اس کے معنی کیا؟ تو جا رہا ہوں. خیر اور یہاں سے رخصت ہو کر جہاں اپنی قیام تھا دوست کے پاس وہاں گیا. وہاں بھی کچھ جب جان پہچان ہو گئی تھی, کچھ دوست احباب تھے تو آ رہے تھے جا رہے تھے. میری فیلنگز اس طرح کی تھی کہ جیسے میت ہو گئی ہے اور یہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے. میں سجگا نہیں پڑتا تھا ملنے ملانے میں, بس تعزیت کے لیے سب لوگ آ رہے. تو بہرحال آخر کار میری وہاں سے رخصت ہوئی, اور سیپٹکو ایک مشہور کمپنی ہے, اب بھی شاید اس کی بسیں ہوتی ہیں, بڑی بسیں ہوتی ہیں. یہ اس بس میں بیٹھ کر میں سوئے جدہ روانہ ہوا. وہ رات کا وقت تھا میری روانگی کا. اب بیٹر ہے اور اس میں وہ وقت بھی آیا کہ فجر طلوع ہو گئی. میں ڈرائیور کے پاس پہنچا. پہلے تو غالباً میں نے حاجیوں سے بولا کہ نماز کا وقت ہو گیا, کوئی ترکیب کریں, تو کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. میں ڈرائیور کے پاس پہنچا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے, بس کو روک دو. اس نے کہا روک, چلے جاؤ. میں واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا. پھر میں آسمان کو دیکھتا تھا تو اب وہ اجالا بڑھتا جاتا تھا, میری بھی بس حالت بری ہوتی جا رہی تھی. میں کیا کروں, بس روک ہی نہیں رہا تھا. پھر ہمت کر کے گیا اور لوگوں سے بھی مدد کا مطالبہ کیا. پہلی بار مدد کا مطالبہ کیا یا دوسری بار بہرحال, کہ نماز فجر کا تو کوئی لفٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ یہ حج پڑھ چکے تھے نا. ایسا لگتا ہے کہ حج کے بعد نماز کا ذوق وہ تھا بھی. ایسا وقت وہ غفلت کا وقت تھا نا, نیندوں کا وقت تھا. پھر میں ڈرائیور کے پاس گیا تو میں نے اس کو بولا کہ فجر کا وقت ہو گیا اور طلوع شمس قریب ہے, رو. پھر میرے کو بھگا دیا. اب میں بے بس, کوئی میرا تعاون کرنے والا نہیں. میں آ کے پھر اپنی نشست پر بیٹھ گیا. اب میں روؤں تو رویا نہ جائے, تڑپوں تو تڑپا نہ جائے, ایسی کیفیت کہ کیا میں بیٹھے بیٹھے میری فجر قضا ہو جائے گی آج, تو کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا, اب میں کروں کیا؟ میرے پاس پانی کی بوتل تو میں ساتھ رکھنا تھا ایمرجنسی کے لیے, کہ جب بھی وضو کی ضرورت ہوگی میں اس سے وضو کروں گا, یہ رکھی ہوئی تھی میرے پاس. لیکن میں بس میں وضو کروں کیسے؟ آخر کار میں نے جو تو تیمم کی ترکیب کی اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے, کھڑا جگہ ہی نہیں تھی کوئی, سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھی, پھر وہ پتا چلا بھائی کچھ دیر کے بعد جدہ آ گیا, تو میں ایک دم نیچے اترا, نیچے اترا اپنا سامان جوتوں, وہ دروازہ کھولا اس میں سامان نکالا میں نے, ایک فٹ پاتھ پر قریبی فٹ پاتھ تھی ڈالا, اور میں نے بوتل سے فٹافٹ وضو کیا, فجر کی نماز پڑھی, وقت نوٹ کر لیا. بعد میں جب میں نے وقت کیلنڈر سے ملایا تو الحمدللہ فٹ پاتھ پر جو میں نے فجر جدہ میں اتر کر پڑھی تھی وہ وقت کے اندر ہی تھی. اب میں جلدی جلدی میں فجر کی فکر میں, اور یہ جلدی میں میں اپنی منزل سے دوسری جگہ اتر گیا تھا, ہمیں انجانا, اس وقت موبائل فون کا تو سلسلہ بھی نہیں تھا, نمبر میرے پاس تھا دوستوں کا یاد پڑتا ہے, تو وہ نمبر کے ذریعے کسی طرح ڈھونڈ کر میں ان کے مکان پہنچ گیا, ٹھوکرے کھاتا ہوا. اور پھر بائی ایئر یعنی کہ بذریعہ ہوائی جہاز باب المدینہ کے مطار پر میں اتر گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کے اس وقت تک کا جو آخری جو حصہ تھا آپ کے بیان کا, اس میں چند باتیں جو سامنے, اس میں نمایاں ترین بات یہ سامنے آئی کہ ایک تعداد ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کر پاتی. اچھا, اب کئی سفر میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا, اس کو دیکھ کر ہم بھی بولے گا ہمیں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی نماز کی ہر حال میں نگہداشت, سارے سفر میں چاہے وہ ہم گھر پہ ہوں یا سفر میں ہوں, نماز کی نگہداشت یہ ضروری ہے. یہ ایک سامنے آیا.
مدینہ چھوٹ گیا, آپ آئے تو اب آپ کا گجروں سے استقبال ہوا, کیا ہوا ایئرپورٹ پہ؟
جس طرح ابھی آپ خاموش ہو گئے اس طرح خاموش ہو گئے تھے آپ. مدینہ چھوٹ گئے, اب واپس آ گئے. اس کے بعد دوبارہ مدینے کا سفر ہوا
ہوئے اسفار ہوئے.
مدنی چینل کے ناظرین, آپ ابتدا سے اب تک امیر علیہ سنت کی کہانی انہی کی زبانی سلسلے میں, امیر علیہ سنت جو پہلا آپ کا جو سفر مدینہ, سفر مدینہ ہوا سن 1980 میں, وہ اب تک دیکھا, اور امیر علیہ سنت جس طرح اپنا مغموم قلب لیے باب المدینہ کے مطار تک پہنچے, اور باب المدینہ آپ پہنچے, اس تک کے تمام احوال واقعات اس زمن میں کئی مدنی پھول ہم نے ابھی سنے, اور آگے بھی مدینہ منورہ کے سفر ہوئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ سلسلوں میں ہم آگے کے سفر کے بھی احوال لیں گے, حتیٰ کہ چل مدینہ بھی دعوت اسلامی میں ایک یہ اصطلاح بھی آئی, اور پھر امیر سنت کے ساتھ کئی عاشقان رسول ایسے ہیں جنہوں نے سفر حج کیا, اور انہوں نے بھی سفر حج میں کیا کیا دیکھا, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ہمیں وہاں سے مدنی پھول ملیں. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ سفر کے بارے میں جو 1980 کے بعد ہوا اس پر امیر سنت کے واقعات معلوم کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ مسجد بولو تحریک, شیطان کے خلاف جنگ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تیرا کلام ہے الیاس.